نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات علماء کرام حضرات اساتذہ عظام ہونہار طلبہ معزز حاضرین اور محترم معلمات مدرسۃ البنات و ہونہار طالبات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ختم بخاری کا دن ہم سب کے لیے اور اہل مدرسہ اور طلبہ اور اساتذہ اور معلمات اور طالبات سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے اور غم کا دن بھی ہوتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ ایک مشکل سفر اللہ تعالی نے پورا کرا دیا. یہ تعلیمی سفر جو شوال میں شروع ہوتا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ساتھ رجب میں ختم ہوتا ہے. یہ مشقت کا سفر ہے، مجاہدوں کا سفر ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے اور مجاہدے کرتے ہیں ہمارے طلبہ. یہ ایک ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ دور حدیث کے طلبہ، کیا آپ دیکھیں ان کی مشاغل پورے سال کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ سبق میں حاضر ہوتے ہیں. اور تعلیم کے آخری زمانے میں، تقریباً آخری سہ ماہی میں، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح کو فجر کے بعد سے یہ مشغول ہوتے ہیں پڑھنے میں. وقفہ دوپہر کو تھوڑا سا ہوتا ہے نماز کا اور کھانے تھوڑے سے آرام کا، پھر سبق، پھر عصر سے مغرب تک وقفہ، پھر رات کو مغرب کے بعد گیارہ گیارہ اور بارہ بارہ بجے تک سبق. مگر آفرین ہے ہمارے ان طلبہ کی طلب علم پر، ان کے جذبہ علم پر، کہ میں مشاہدہ کرتا تھا ان طلبہ کو سبق کے دوران، شاذ و نادر کبھی کسی طالب علم کے چہرے پر تکان کے آثار نظر آئے، ورنہ ہم اتن متوجہ پایا. ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، نور ہدایت بنائے، جہاں جائیں سنت کا نور پھیلانے والے بن جائے. ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہی حالت ہماری طالبات کی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا مجاہدہ کیا ہے، اور جتنا مجاہدہ ہمارے یہ طلبہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کے اساتذہ کا مجاہدہ بھی اس سے کم نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کا سبق پڑھانے کے لیے دو دو تین تین گھنٹے کم از کم تیاری کرتے ہیں یہ حضرات. عام طور سے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے، ملازمت مزدوری تجارت کرنے والوں کا، کہ دن میں محنت کر کے رات کو گھر پہ پہنچتے ہیں تو آرام کرتے ہیں. لیکن ہمارے مدرسوں میں رات کا وقت سب سے زیادہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. دن میں سبق پڑھاتے ہیں اساتذہ اور راتوں کو مطالعہ کرتے ہیں، اور کوئی اور بیچ میں کام آ جائے تو بڑا بھاری نظر آتا ہے کہ یہ کام ہمارا بیچ میں آ گیا، مطالعے میں خلل ہو رہا ہے. اگر کوئی خلل پیش آ گیا، اگر فرض کر لیجیے کوئی مشاغل ایسے پیش آ گئے کہ رات کو گیارہ بارہ بجے تک مطالعہ شروع نہیں کر سکے، تو بارہ بجے فرصت ہوئی تو بارہ بجے مطالعہ شروع کرتے. اس سے بحث نہیں ہوتی کہ رات کا ایک بجے گا یا دو بجیں گے یا رات تین بج جائیں گے. الحمدللہ یہ مجاہدے کا سفر تھا، اللہ رب العالمین نے پورا کروایا ہے. جائزہ یہ لینا ہے کہ اس سفر کے اندر ہمارے اندر ہمارے اعمال میں وزن کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا. اور صدق کتنا تھا شریعت کے مطابقت اور سنت کے مطابقت کتنی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری حدیث میں اور اپنے آخری باب میں اس طرف توجہ دلا دی ہے. ابھی آپ نے درس بخاری میں اس کی تفصیلات صبرت سبق آموز عبرت آموز تفصیلات سنی ہیں. اور یہ ساتھ یہ دن غم کا بھی ہے. یہ ہمارے چہیتے طلبہ جو ہماری اولاد کی طرح ہیں, یہ ہماری پونجی ہیں, ہماری کمائی ہیں, ہماری امیدیں ان سے وابستہ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, صرف سب اساتذہ کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ کرام, ان حضرات کے دلوں سے پوچھو انہوں نے کتنی محنت اور شفقت اور محبت سے ان طلبہ کو اسباق پڑھائے ہیں اور ان کے ساتھ محنت کی ہے. یہ اس لیے کی ہے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. جو خیر یہ پھیلائیں گے, شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر کا عمل کرے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو مل جاتا ہے جو اس کا ذریعہ بن جائے. تو یہ ساتھ طلبہ جتنا دین پھیلائیں گے دنیا میں, قال اللہ وقال الرسول کریں گے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے, امت کی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے, دعوت اسلام دیں گے, تعلیم متعلم کا کام کریں گے, اللہ کی رحمت سے اس امید پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا جتنا یہ کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اس امید کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ محنت کی ہے. اور یہ طلب اپنے اساتذہ پر الحمدللہ ایک بات یہ ہے, یہ بات صرف ہمارے دینی مدرسوں میں ہے اور کسی اور سرکاری اداروں میں آج کہاں ہے کہ اساتذہ طلبہ پر فدا ہوتے ہیں اور طلبہ اساتذہ پر فدا ہوتے ہیں. ہر ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کر دے اپنے اساتذہ پر, اور اساتذہ کی بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سب کچھ ان کو پر قربان کر دیا جائے. یہ تعلق اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہمارے انہی دین مدرسوں میں اب رہ گیا ہے. باہر تو تعلیم تجارت بن گئی ہے, پرائیویٹ تعلیم جو ہے عام طور سے باہر یا تو تجارت بن گئی ہے یا کہیں سرکاری اگر تعلیم ہے تو ورنہ تعلیم ہے ہی نہیں, سرے سے ہے ہی نہیں تعلیم. الحمدللہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے اور طلبہ محنت کر رہے ہیں, اساتذہ محنت کر رہے ہیں, تو ان کی جدائی کا وقت بھی آ رہا ہے. تو یہ دن اس اعتبار سے بھی غم کا دن ہوتا ہے کہ ہمارے درس کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی, روزانہ ہم ان کو دیکھتے تھے, یہ ہمیں دیکھتے تھے, اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کون کہاں جائے گا, کب کوئی ملے گا. ملتے ہیں اب بھی الحمدللہ کہ ہم میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ کے پاس کتاب پڑھی تھی اتنے سال, 16 سال پہلے, 20 سال پہلے, 15 سال پہلے, اس وقت کے وہ ملتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو ہر وقت کی روزانہ کی ملاقاتیں ہیں یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ غم کا دن بھی ہے, یہ خوشی کا دن بھی ہے, غم کا دن بھی ہے. جب بیٹی بیاہتی ہے, جب بیٹی شادی کی شادی ہوتی ہے, رخصتی ہوتی ہے, اس کی رخصتی کا غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, بیکوت خوشی بھی اور غم بھی. خوشی اس بات کی کہ یہ اپنے گھر میں آباد ہوگی اور اس کو اب نئی زندگی خوشیوں کی ملے گی انشاءاللہ, اور غم اس بات کا ہوگا کہ اب یہ ہمارے پاس مہمان ہو کر آیا کرے گی, اپنے گھر کے طور پر یہاں سے چلی جائے گی, یہاں نہیں رہے گی. غم بھی ہوتا ہے جدائی کا, خوشی بھی ہوتی ہے ان کی خوشیوں کی. اسی طریقے سے ہمیں اپنے ان طلبہ کی آخری دن کی خوشی بھی ہے اور اس بات کا غم بھی ہے کہ ہمارا درس کا سلسلہ ان کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ درس حدیث میں آپ نے بہت اہم اہم باتیں, علمی نکات بھی سنے اور عملی ہدایات بھی آپ کے سامنے بہت اہم آئی, بزرگوں کے اقوال کے ساتھ بھی ائمہ حدیث کے ارشادات کے ساتھ بھی، احادیث نبویہ علیہ صاحب صلات و سلام کے ساتھ بھی. اس کے بعد کسی کوئی نئی علمی بات کی تو ضرورت ہی نہیں رہی. البتہ تین باتیں اپنے طلب فارغ التحصیل علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں یا پہلے فارغ التحصیل ہو چکے اور یہاں موجود ہیں. اسی طرح ان طالبات سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں کہ آپ حضرات بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں لے کر اب فارغ ہو رہے ہیں، اب آپ کے کچھ فرائض منصبی ہیں، آپ وارث انبیاء ہیں، ان العلماء ورثت الانبیاء، انبیاء کی وراثت آپ کو مل رہی ہے اور ملی ہے، یہ بہت بھارا بہت بھاری اعزاز بھی ہے، بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے، اس کی لاج رکھنی ہے. آپ کے اساتذہ آپ کو اب دستار فضیلت پہنائیں گے، یہ بہت یہ خوشی کی بات بھی ہے، اعزاز بھی ہے، لیکن بہت بڑا امتحان بھی آپ حضرات کا ہے اور بڑی بھاری ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر آ رہی ہیں. دعا بھی ہمیں کرنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت انبیاء کے مطابق. تین باتیں خصوصی طور سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو یہ علم، کتابی علم، نصاب درس نظامی جو 18 سال پر مشتمل ہے، ہمارے دارالعلوم کا نصاب بالکل ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک، یونیورسٹیوں میں تو 15 سال کی عمر، 15 سال کی تعلیم پر ایم اے کی سند مل جاتی ہے، ہمارے شہادت العالمی 18 سال کے بعد ملتی ہے. یہ بہت بڑی تعلیم بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہیں ان سے ہم نے یہ بات سنی اور شاید کئی مرتبہ سنی، وہ اپنے استاذ محترم حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے وہ اپنے طلبہ سے، دورے کے طلبہ سے، کہ یہ مت سمجھنا کہ فارغ و تحصیل ہو کر تم در دورے سے فارغ ہو کر عالم دین بن گئے. عالم دین ابھی نہیں بنے، ابھی عالم دین نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے. پہلے آپ کے اندر قوت مطالعہ ایسی نہیں تھی کہ عربی کی کتابیں، تفسیر کی، حدیث کی، علم کلام کی، فقہ کی، اصول فقہ کی آپ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اب الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا علم آپ کو ملا ہے کہ آپ مطالعہ کر کے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے، اب مطالعہ کا وقت شروع ہوا ہے. عالم بنو گے اس وقت جب اس کا اپنا علم بڑھاؤ گے. یہ علم ایسی نعمت ہے کہ اس پر قناعت نہیں کرنی، جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے اپنے آپ کو علم کا پہلے سے زیادہ محتاج سمجھتے رہیں. دنیا کی عزت اور مال و دولت پر تو قناعت کرو، لیکن حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کرنا، یہ میری پہلی وصیت ہے اس آج کے اجتماع میں. علم قناعت کی چیز نہیں ہے، جتنا بھی حاصل کر لو گے وہ کمی تھوڑا ہوگا. قرآن نے کہہ دیا وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں جتنا بھی علم ملا ہے وہ تھوڑا ہی ہوگا، جتنا بھی ملتا جائے उसको बढ़ाने की कोशिश में लगे रहो जब तक कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। कहां ताजदार दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा है, वो भी ये दुआ करते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इल्म पर क़नाअत न की जाए, इल्म को बढ़ाने की कोशिश करते रहें दर्स व तदरीस के जरिए से, मुताले के जरिए से, तसनीफ व तालीफ के जरिए से, फिक्र व फतवा के काम के जरिए से, इस पर क़नाअत न करें। और अपने बुजुर्गों का अमल भी हमने यही देखा है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये वाकया सुना कि हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जब मरज वफात था तो हर वक्त यह खतरा लगा हुआ था कि पता नहीं किस वक्त यह वाकया पेश आ जाएगा। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी के हवाले से वाकया सुनाते थे कि अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी ने बताया कि एक रात के आखिरी हिस्से में ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत शाह साहब का इंतकाल हो गया। तो फरमाते अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी कि मैं चला हजरत के मकान की दौलत खाने की तरफ। हजरत का दौलत खाना घर जो था वो दारुल उलूम देवबंद की बस्ती से तरफ थोड़ा सा किनारे पर था, खानका के महल्ले में। हमने देखा है, जियारत की उस घर की लंबे में। तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उनके मर्दाना कमरे में कुछ रोशनी की रोशनी नजर आई, उससे और भी खतरा हुआ कि वाकया कुछ हो गया है। वहां जो पहुंचा तो मगर कोई और नजर ना आया, इजाजत तलब की अंदर आने की, तो हजरत ने इजाजत दे दी और मैंने देखा ये क्या वक्त है, तकरीबन सहरी का वक्त है ये कि और मरज वफात है और खबर ये मशहूर हो गई कि इंतकाल हो गया है। शामी खोले हुए बैठे दो जानू, लाइट बिजली तो होती नहीं थी, लालटेन के सामने झुके हुए उसका मुताला फरमा रहे थे। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत की मिजाज पुरसी की तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं मैंने बड़े अदब से अर्ज किया कि हजरत एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि आपकी तबीयत ऐसी नासाज है, इतनी कमजोर है, बहुत कमजोर हो रहे थे। इस आखिरी रात के आखिर शब में ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया था आपको जो आपको पहले से मालूम नहीं था और उसके लिए किताब के मुताले की जरूरत पेश आई शामी की, और शामी भी उस टाइप पर छोटे टाइप पर छपी हुई नुस्खा उस जमाने में मटियाले कागज का होता था, उसका मुताला लालटेन की रोशनी में दोजान होकर बैठे मुताला कर रहे। अच्छा, आदत ये थी उनकी कि किताब के ताबे होकर बैठते थे, किताब को अपने ताबे नहीं करते थे, किताब के ताबे होकर बैठते थे दोजान। तो अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वक्त में रात के आपको ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया था जिसको जो आपको याद भी नहीं था, और अगर था कोई ऐसा मसला तो हम गुलाम मौजूद थे, हमें खिदमत आप हुक्म दे देते, हम किताबें निकाल कर आपको बता देते। तो फरमाते हैं हजरत में भोलपन बहुत था तो मेरी तरफ उठाया सर और फरमाया कि भाई ये भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है, मुताला मुताले का शौक और शौक ये भी एक बीमारी, छुटती नहीं, चैन नहीं आता किताब के बगैर। तो भाई हम जिन बुजुर्गों के नाम लेवा हैं बुजुर्गाने देवबंद के, उनका एक सबक यह है कि हासिल शुदा इल्म पर कनाअत न करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहो। और भाई दूसरा सबक जो अपने बुजुर्गाने देवबंद का है और सुफे से चला आ रहा है वो वही है जो अभी दरस हदीस में भी आप सुन रहे थे। कुरान करीम का इरशाद है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में, तफसीर मारिफुल कुरान में फरमाया कि ये कलिमा हसर है, انما، اس کی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ سے کی خشیت صرف علماء کے اندر ہوتی ہے، غیر علماء میں نہیں ہوتی. ظاہری معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ صرف علماء میں خشیت ہوتی ہے، غیر علماء میں خشیت نہیں ہوتی. خدا کا خوف نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. لیکن ائمہ تفسیر کے حوالے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمایا کہ لفظ انما جس طرح حسر کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے کسی کی کوئی خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں یہ خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے ہی کے لیے آیا ہے. اور مطلب کیا ہے کہ علماء اللہ تعالی سے ڈرتے ہی ہیں، یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں یہ نہیں، بلکہ علماء اللہ تعالی سے ڈرتے ہی ہیں، علماء کے دل میں خشیت ہوتی ہی ہے. جو عالم بھی ہوگا اس کے دل میں خشیت ضرور ہوگی، اور اگر خشیت نہیں ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ وہ عالم ہی نہیں ہے. چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ لیس العلم بکثرت الحدیث وانما العلم بکثرت الخشیہ. حدیثیں زیادہ یاد رکھنے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ خشیت ہے اسے کثرت خشیت علم ہے. جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس خشیت میں کمی ہے اتنی اس کے پاس علم میں کمی ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ فرمایا کہ من لم یخشى فلیس بعالم، جو ڈرتا نہیں اللہ کی خشیت جس کے دل میں نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. وہ کتابوں کا مترجم ہے، ترجمہ کر لے گا، لفظی ترجمہ کر لے گا، لیکن جو علم کا نور ہے اور روح علم کی ہے وہ خشیت کے جس کے پاس نہیں ہے، یہ علامت اس بات کی اس کے پاس علم نہیں ہے. تو بھائی دوسری بات یہ ہے کہ خشیت اللہ کا خوف ہو، جس کا حاصل ہے تقوی، اللہ کی عظمت دل میں ہو اور تقوی ہو، گناہوں سے بچے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں اہتمام ہو، نمونہ بنے. علماء جو ہوتے ہیں وارثہ الانبیاء ہوتے ہیں، علماء کا عمل دیکھ کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی اچھی باتیں دیکھیں گے وہ اچھی باتیں سیکھیں گے، خدا نخواستہ کوئی بری بات دیکھیں گے تو بری باتیں سیکھیں گے. تو آپ حضرات کو ایک ایسا نمونہ ہونا چاہیے. ہم سب کو یہ خطاب میں اپنے نفس سے بھی کر رہا ہوں، اور اگر بھائی میں کہتا ہوں کہ بھی خدا نخواستہ کوئی کمزوری کسی عمل میں ہے تو اس کو ظاہر نہ کرو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. اصل تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ظاہر کو ایسا ہی اچھا کر دے جیسے باطن کو بھی ایسا ہی اچھا کر دی جیسے آپ نے ہمارے ظاہر کو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اور اخلاص اور تقویٰ کا اہتمام ہو. اور یہ بات آپ بار بار درس کے دوران سنتے رہے ہم سب اساتذہ سے کہ یہ بات، خشیت پیدا نہیں ہوتی، اخلاص میں کمال پیدا نہیں ہوتا، باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اخلاق باطن کے جو اخلاق ہیں ان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کسی مربی کے سپرد اپنے آپ کو نہ کر دیا جائے. اپنے باطنی اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی تیسری بات، یہ پہلی نصیحت اس بات کی کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں. ہمیں جب دور حدیث سے فارغ ہوئے، ہم چار پانچ چھ آدمیوں کی جماعت تھی، تو پہلی مرتبہ تخصص فی الافتاء والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم میں شروع کیا وہ ہماری جماعت سے شروع کیا تھا. اس سے پہلے تخصص ہوتا ہی نہیں تھا اور خود کراتے تھے، اور تقریباً کوئی دن مشکل سے خالی جاتا ہوگا جب وہ یہ نہیں فرماتے تھے شروع شروع میں کہ دیکھو تم نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، علم باطن ابھی باقی ہے، فقہ ظاہر تم کو مل گیا ہے، فقہ باطن ابھی باقی ہے، اعمال ظاہرہ کے احکام پڑھ لیا آپ نے، دلائل تفصیلیہ کے ساتھ جس کو فقہ متاخرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، لیکن باطن کی اصلاح، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، بخل نہ ہو، سخاوت ہو، کنجوسی نہ ہو، اور باطنی اخلاق ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، بے خوفی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تقویٰ ہو، یہ باطنی اخلاق ہیں، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی نجات نہیں ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابھی تمہارا علم ادھورا ہے، ادھورا علم ہے، بلکہ ایمان ادھورا ہے، اسلام ادھورا ہے، ایمان کامل ادھورا ہے، کیونکہ اعمال جس طریقے سے اعمال ظاہرہ بہت سارے حرام اور بہت سارے فرائض و واجبات ہیں، بہت سارے حرام ہیں، اسی طریقے سے باطنی اعمال، دل کے اعمال، تواضع ایک درجے میں واجب ہے، تکبر حرام ہے. حدیث میں آیا کہ من کان فی قلبی لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. اور یہ کبر دل کا مرض ہے، دل کا رذیلہ ہے. تو جب تک باطن کی اصلاح نہیں ہوگی تو علم بھی پورا نہیں ہے، دین بھی پورا نہیں ہے. اس بات سے اپنے آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو دوسری نصیحت یہ ہے، پہلی نصیحت یہ کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، بڑھانے کی کوشش کریں. دوسری یہ کہ اپنی باطن کی اصلاح کے لیے پوری طرح توجہ کریں. فقہ ظاہر اللہ نے آپ کو دے دیا، فقہ باطن عطا فرمائے، وہ آپ کے کسی بزرگ کی صحبت کو اختیار کرے اور تربیت حاصل کرے. اور تیسری نصیحت بھائی یہ ہے، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو، کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، مسجد مسجد جھگڑے ہیں، قریہ قریہ جھگڑے ہیں، ملکوں ملکوں میں جھگڑے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں جہاں کہیں بھی قتل ہو رہے ہیں، وہاں قاتل بھی مسلمان ہیں، مقتول بھی مسلمان ہیں. یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے، وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے. یہ اس وقت بہت بڑا ابتلا ہے پوری امت کے اوپر، اور اس سلسلے میں علماء پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور وہ یہ کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ یا افتراق کے آثار ظاہر ہوں. یہ موضوع بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو اتنی بات کہتا ہوں، اپنے والد صاحب ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، ہم دونوں بھائی ہیں، دیوبند کے رہنے والے ہیں، ہماری ولادت دیوبند میں ہوئی ہے، ہمارا پیدائشی وطن دیوبند ہے، ہمارے آبا و اجداد کا پیدائشی وطن دیوبند تھا، صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد دیوبند میں رہنے والے تھے. جب پاکستان بنا ہے تو میری عمر، جب پاکستان ہجرت کر کے ہم آئے سن 48 میں، پاکستان بننے کے چند مہینے بعد، تو میری عمر کا 12 سال چل رہا تھا، اور میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم ہوں. میں نے 15 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے تھے. تو جب پاکستان ہم آ گئے تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا محمد رفیع دیوبندی، اور شوق ہوتا ہے لڑکپن میں تو لیٹر ہیڈ میں چھپوا لیا تھا، اپنے دوستوں کو دیوبندی لکھا کرتے تھے، خط محمد رفیع دیوبندی کے نام سے لیٹر ہیڈ چھپا رکھا تھا. تو طالب علم کے زمانے میں اچھا لمبے لمبے خطوط لکھا کرتے تھے، ابوالکلام آزاد صاحب کی نقالی میں، غبار خاطر کی نقالی میں، اور لیٹر ہیڈ وہ استعمال ہوتے تھے محمد رفیع دیوبندی. طالب علم کے زمانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن جب دارالعلوم میں استاد مقرر کیا، درس اسباق میرے ثبوت کیے، تو فرمایا کہ بھائی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، مجھے منع کیا، حالانکہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، دیوبند کا سابق طالب علم ہوں. فرمایا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے فرقواریت کی بو آتی ہے، فرقواریت کی بو آتی ہے. آج یہ لفظ ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی. خدا کے لیے ان سیروں کو چھوڑیں، مسلمان بنیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب، انہوں نے المحنت علی المفند جو ہمارے بزرگان دیوبند کی ایک کتابچہ ہے اور اس میں ان کے عقائد لکھے گئے ہیں، بزرگوں نے عقائد لکھے ہیں، تو اس کو ذرا خاص انداز میں ترتیب سے مرتب کیا ایک کتابچے میں اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند. عقائد علماء دیوبند، اور والد صاحب کے ساتھ پیش کیا کہ آپ تقریر لکھ دیجئے. والد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نام صحیح نہیں لکھا، دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے، اہل سنت والجماعت ہے وہ دیوبندی ہے، وہ مسلک دیوبند ہے اور مسلک دیوبندی اہل سنت والجماعت ہے، دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے، اس کا نام یہ مت رکھو عقائد علماء دیوبند، بلکہ یہ رکھو عقائد علماء اہل سنت والجماعت. چنانچہ اسی نام سے وہ کتاب چھپی ہے. تو یہاں تک اہتمام کیا ہمارے بزرگوں نے کہ فرقہ واریت کے الفاظ کی شائبہ تک نہ آئے، اور آج ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے. تو بھائی آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ فرقہ واریت کو بھی پاس نہ آنے دیں، بلکہ جو کچھ افتراق مسلمانوں میں کہیں نظر آئے ان کو جوڑنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یہ کام ہمارے علماء جتنا انداز میں کر سکتے ہیں دوسرے اتنے انداز میں نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو تین نصیحتیں ہیں، ایک یہ کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، دوسرے یہ کہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اپنی پوری بھرپور توجہ سے اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں، باطنی اخلاق کی، اور تیسرے یہ کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمانوں میں ادنا بھی پھوٹ پڑنے کا دور دور بھی شائبہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.